أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل جس حدیث کے سلسلے سے گفتگو ہوئی تھی، آج بھی اسی سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے کہ جو کبھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ میں حدیث کے پہلے جز پر گفتگو کر رہا تھا کہ پیغمبر نے اس حدیث میں پہلے جز میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک قلب مومن اور دوسرے حرارت قتل حسین، اور دونوں چیزیں اپنے مقام پر قابل غور ہیں اور قابل دقت ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ گفتگو کسی عام انسان کی ہوتی تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی لفظ رہ گئی، کوئی لفظ بڑھ گئی، کچھ بھول گئے، کچھ چھوٹ گیا، کچھ اضافہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گفتگو پیغمبر کی ہے، علیہ وعلیٰ آلہ آلاف التحیت والکرم، کہ جن کا ایک ایک لفظ مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھلا ہوا، جہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ عرب ہے وہ عجم ہے، کچھ نہیں۔ ان کو جو کہنا ہے وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہیں کہنا، مرضی پروردگار کو دیکھ کے کہنا ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہ پیغمبر کی سرکار ہے، یہاں صرف حکم الہی پر نظر ہوتی ہے، رشتہ داری پر نہیں۔ تو غرض کے پیغمبر کے فقرے ہیں، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، تمام ارکان اسلامی میں وہ رکن جو سب سے زیادہ عمومی ہے حسینیت ہے۔ توجہ کریں جو بات عرض کر رہا ہوں، تمام ارکان اسلامی میں جو سب سے زیادہ عمومی رکن ہے وہ حسینیت ہے۔ نماز عمومیت نہیں رکھتی، مسلمانوں تک محدود ہے، اور وہ بھی مسلمانوں میں فرقوں فرقوں میں محدود ہے۔ کوئی فرقہ کسی طریقے سے، کوئی فرقہ کسی طریقے سے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن محدود ہے۔ روزہ محدود ہے، جتنے احکام آپ دیکھتے چلے جائیں محدود ہیں۔ اب میں یہ جسارت کروں، اس سے پہلے بھی میں نے اس لفظ کو گزارش کیا تھا کہ سازش کے تحت لوگوں نے رسول اسلام کہنا شروع کر دیا، جب اس کی یہ لفظ مناسب نہیں ہے، وہ اسلام کے لیے نہیں آئے، اسلام کی تکمیل کے لیے آئے۔ وہ اسلام کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام لے کے بھی نہیں آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہیں, گفتگو چاہتی ہیں. اسلام لے کے بھی نہیں آئے ہیں, اسلام کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. اور جب پروردگار عالم میں جو آیت کو پڑھا تھا نہیں معلوم کسی عشرے میں یہیں, کہ جب پروردگار عالم نے پیغمبر کو بھیجا تو آواز دی کہ ہم نے تم کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کہا ہے یہ ہم نے تم کو مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے, ہم نے تم کو عرب کے خطے کے لیے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا اچھا جو آپ آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں اگر میں بھی وہی پڑھوں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ وما ارسلناک الا اب کسی نے نہیں کہا وما ارسلناک الا کافتن للناس, آیت ہے یہ, ہم نے تم کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے, وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, وہ عرب کا ہو یا نہ ہو, اس سے بحث نہیں. وما ارسلناک الا کافتن للناس, تمام انسانوں کے لیے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی قسمت ہے. تمہاری طرف سے کوئی محدودیت نہیں ہے. اور جب بات کو اور آگے بڑھایا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالم, بھی نہیں للعالمین. یہ جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, جتنا ہماری نظر دیکھ پا رہی ہے, جو نہیں دیکھ پا رہی تصور کر رہی ہے, سب کا سب مل کر کے ایک عالم ہے. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے عالم, اور ان سب کے لیے پیغمبر رحمت. تصور کر سکتے ہیں آپ دائرہ کتنا وسیع ہے؟ نہیں معلوم. لیکن اس کے باوجود آج کائنات میں اتنی عمومیت پیغمبر کو بھی نہیں حاصل. جبکہ پیغمبر عمومی ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, سارے عالم کون کے لیے رحمت ہے. ما سوا اللہ, جو بھی تصور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پیغمبر رحمت ہیں. لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو پیغمبر سے جدا کر لیا, پیغمبر کو اتنی عمومیت آج نہیں ملی. لیکن یہ نہ جانے کیسا انسان تھا کہ آج جتنی عمومیت حسین ابن علی کو حاصل ہے کائنات میں, کوئی دوسرا انسان ہو تو لائیے, کوئی دوسرا انسان ہو تو لائیے, جتنی عمومیت حسین ابن علی کو حاصل ہے کسی مذہب میں, کسی دین میں, کوئی بھی ایسا انسان ہو جو اتنی عمومیت رکھتا ہو, لائیے. شیعوں نے حسین ابن علی کی مدح کی, قصیدے کہے, نوحے کہے, نام لیا. اہل سنت نے حسین ابن علی کی مدح کی, نوحے قصیدے کہے, موجود ہے. ہندوؤں نے حسین ابن علی پر کلام لکھے, موجود ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, عیسائیوں نے, دوسروں سب نے حسین ابن علی کو مانا. کوئی جرأت کرتا ہے, کہہ لیتا ہے, کوئی جرأت کرتا ہے, کہہ لیتا ہے, کوئی جرأت نہیں کر پاتا, دل میں رکھے رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اوپن ہارٹ سرجری کریں, جسمانی اعتبار سے نہیں روحانی اعتبار سے, تو ہر ایک کے دل میں حسین نظر آئے گا. اور اسی لیے کہنے والے نے کہا, غالبا جوش نے کہا, کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اتنی عمومیت کہاں ہے؟ اب دکھائیں نام لے کسی اس ذات کا جس میں اتنی عمومیت ہو، جو تمام تر حدود، تمام تر مرز، تمام تر بارڈر سے ماورا ہے. اتنی عمومیت رکھنے والا انسان. اور ایسے انسان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں حرارتن فی قلوب المومنین. کیسے حل کریں گے اس کو؟ میں نے کل بھی یہ بات چھیڑی تھی، کچھ کہا تھا، شاید ذہن میں ہو کچھ آج. اتنا عمومی انسان جس نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس نے انسانیت کو زنجیروں سے آزاد کرا دیا، اور آج جس کے پاس انسانیت ہے وہ حسین کا مقروض ہے. جس کے پاس انسانیت ہے وہ حسین ابن علی کا مقروض ہے. اور اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں حرارتن، کہاں؟ فی قلوب الناس. نہیں، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین. حسین ابن علی کے قتل اس میں ایک حرارت ہے کہ جو مومنوں کے دلوں میں ہے. اسے کیسے سمجھا جائے گا؟ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا حسین ابن علی عمومی شخصیت ہے اور ہیں، لیکن ان کے قتل کی حرارت جہاں محسوس ہوگی وہ قلب مومن ہے. دیکھیے کسی چیز کو ماننا اور ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور ہے، لیکن کسی چیز سے انسان کا درون متاثر ہو یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری کیفیت ہے. لفظ نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں اپنے معافی ضمیر کو کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. کسی چیز سے درون متاثر ہو جائے یہ دوسری چیز ہے. اب دیکھیے غم تو سب کیا ہوتے ہی ہیں اور ہوں گے، لوگ بڑے احتیاط سے خدا نہ خواستہ یوں ہو جائے، ہونا ہے، خدا نے خواستہ ہی یہی ہے کہ ہر انسان کائنات سے جائے گا، اس میں اتنی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ آخر سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ دیکھیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ، ارے حد ہو گئی، آج نہیں کل یہ ہونا ہی ہے جو آج ہو رہا ہے. ہاں اب یہ اور بات ہے کہ ہم جس منزل پر جانا چاہتے ہیں دشمن ہمیں تھوڑا جلدی پہنچا دیتا ہے. اس میں تو ہمیں ان کے ممنون ہونا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے کہ ہم تو یہی چاہ ہی رہے تھے، ہر انسان کی تمنا ہی یہی تھی، تم نے مدد کر دی، تھوڑا جلدی پہنچ گئے. اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے؟ میرے ذہن پر ایک شخصیت سوار ہے، میں دو لفظ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ دشمن تھوڑا جلدی پہنچا دیتا. ورنہ ہر اگر آپ انسان کے دل کا جائزہ لیں تو کہے گا یہی، کیا کہے گا؟ کہے گا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ استاد شہید سبط جعفر کا شعر نہیں ہے، یہ شہید سبط جعفر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مومن کی تمنا ہے جو سبط جعفر کی زبانی نظم ہو گئی. وہ مداح اہل بیت اس محرم میں نہیں ہے، لیکن سبط جعفر ہر مجلس میں زندہ ہے. کوئی مجلس ہوتی ہی نہیں جب سبط جعفر کا کلام اس میں نہ آ جائے، کہیں نہ کہیں سوز خانی کو ایسا زندہ کر گیا. جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. اس گھڑی کو تو آنا ہی ہے, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہاں تم نے مدد کر دی کچھ پہلے آ گئی. یہ تو ہے, ہر انسان کو کائنات سے جانا ہے, کوئی ایسا نہیں جو کائنات میں رہے. سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. کسی کے یہاں کوئی غم ہو اور آپ وہاں جائیں تو اگر کوئی دور سے ہے, کوئی اہل محل ہے, کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے, تو آپ جائیں گے تو مسکراتے ہوئے نہیں جائیں گے, سر چکائے ہوئے. اگر کسی دوست نے کوئی مذاق کی بات کی بھی تو کہا خاموش رہو, کیا غم ہے. یعنی آپ اظہار غم کر رہے ہیں. میرے عزیزوں میں توجہ چاہتا ہے, بہت روک کے کہہ رہا ہوں بات کو. ہم اور آپ اظہار غم کر رہے ہیں, اس کی طریقے سے سر بھی جھکائے ہوئے ہیں, اسی کے انداز میں کھڑے بھی ہوئے ہیں, گردن نہلائے ہوئے. لیکن جس کا بیٹا گزرا ہے یا جس کا باپ گزرا ہے, اس پر جو تاثر ہے وہ ہم پر ہے. انداز تو وہی ہے, کالے کپڑے تو وہ بھی پہنے ہیں ہم بھی پہنے ہیں, گردن تو وہ بھی جھکائے ہیں ہم بھی جھکائے, اس کے چہرے پر بھی آنسو ہیں میرے چہرے پر بھی ممکن ہے آنسو آ جائیں. انسان شمر تو نہیں ہے, انسان ہے, کسی کے غم کو دیکھتا ہے آنسو آتے ہیں. لیکن جتنا تاثر اس کے یہاں ہے میرے یہاں ہے کا سوال ہی نہیں ہے. ہم کو اپنے آپ کو اس جیسا بنانا پڑے گا, لیکن اسے بنانا نہیں پڑے گا, وہ خود بخود اس جیسا ہوگا اس خبر کو سن کے. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو حسینی بنانا پڑتا ہے یا وہ حرارت خود بخود محسوس ہوتی ہے؟ بھائی اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے جو پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں. ہمیں کالے کپڑے پہننا پڑتے ہیں کہ ہم پہنیں گے, یہ جناب زینب کی دین ہے, شہزادی کا کی علامت ہے. کیسے کہہ رہا ہوں علامت ہے؟ سب سے پہلے میں نے اس کو وہیں پر دیکھا ہے, اس کے پہلے کہیں ہوں مجھے نہیں معلوم. جب یہ کارواں رہا ہوا ہے اور شام سے مدینے جانے کے لیے آمادہ ہوا, جناب زینب یزید کے اس خالی کیے ہوئے مکان سے باہر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ محملیں بٹھائی گئی ہیں, اونٹ بٹھائے ہیں, محملیں ہیں, رنگ برنگے پردے پڑے. تو جناب زینب واپس چلی گئیں اور کہا اجعلوها سودا حتى يعلم الناس انا في مصيبة وعزائن بقتل اولاد الزهراء علیہ السلام. ان پردوں کو سیاہ کر دو تاکہ لوگ جان لیں کہ ہم اولاد زہرا کے قتل میں غمگین ہیں. یہ تمنا ہے جناب زینب ہے. ہم کالے کپڑے پہنیں گے, ہم کل تک جو ہنسی اور مذاق کر رہے تھے اب نہیں کریں گے, چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ کہنے والے نے کہا کہ محرم کا چاند نکلتا تھا تو امام رضا کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا. یہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ, میں صرف تاریخ کا کچھ فکر ہے پڑھ رہا ہوں, وہاں پر ہو رہے ہیں. ہم کالے کپڑے پہنیں گے, ہم ہنسی اور مذاق کو چھوڑ دیں گے, ہم کوئی ایسا پروگرام گھر میں نہیں کریں گے جس سے خوشی ظاہر ہو رہی ہو. لوگوں نے کہا چھٹے امام سے کہ فلا کچھ لوگ ہیں جو کربلا جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ میں اچھی اچھی کھانے کی غذائیں اور حلوہ اور یہ وہ لے کر کے جا رہے ہیں. تو امام نے کچھ نہیں کہا, سر جھکا لیا اور کہا جب ان کا اپنا مرتا ہے تب بھی یہ یہی کرتے ہیں. یعنی کتنی بڑی بات کہی امام نے کہ جب ان کا کوئی اپنا مرتا ہے تب بھی یہ یہی کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو ہم کریں گے جو ہم سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے, ہنسی مذاق ممنوع, کالے کپڑے پہنیں گے، اپنے آپ کو حسینی جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ اس پر توجہ کریں، میں بیچ میں کہہ رہا ہوں جملے معترضہ، لیکن مہم مسئلہ ہے یہ، اور اس پر کبھی گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ، اگر مجھے یاد رہا یا وقت رہا تو میں کبھی گفتگو کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا طالب علم کی حیثیت سے۔ آپ اس پر سوچیے خالی، اور وہ یہ ہے کہ ایک حسینی کی حیثیت سے، یا نہیں، یہ لفظ حسینی بہت بڑا ہے ہمارے قد سے، بلکہ اپنے آپ کو امام حسین سے وابستہ کرنے کی حیثیت سے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے کسی طریقے سے عزائے حسین پر حرف آئے۔ اس پر غور کیجئے گا میرے عزیز، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے عزائے حسین پر انگلی اٹھے۔ آپ سوچئے کہ اپنے آپ کو شیعہ سے باہر لائیں اور سوچیں، جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہمارے فعل کی وجہ سے، ہمارے کام کی وجہ سے دوسروں کے دل پر کیا تاثر ہوتا ہے۔ دوسروں سے مراد عام انسان، میں کسی دشمن کی گفتگو نہیں کر رہا، نہ کسی دوست کی گفتگو کر رہا ہوں، عام انسان کیا اثر پڑتا ہے۔ آیا وہ یہ سوچتے ہیں ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ محرم آ رہا ہے، یا خدا نخواستہ برعکس ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور نہایت حساس رخ ہے محرم کا، اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ بہرحال کوئی بھی ہمارا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، جس سے عزائے حسین پر حرف آ رہا ہو، ولو چائے کے پینے کے بعد ایک ڈسپوزل گلاس، اس حد تک ہمیں احساس، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اسے یہاں پھینک دیا اور کسی راستہ چلنے والے نے اس کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ مجلس میں لوگ آئے تھے وہ پھینک گئے، توہین کس کی ہے؟ توہین کس کی ہے؟ ہمیں آپ کو تو کوئی نہیں پہچانتا، وہ مجلس میں آنے والے کو کہے گا، وہ عزائے حسین پر حرف لائے گا۔ اتنا ذہین، میں نے کہا کہ بہت گفتگو اس پر ہے لیکن میں کیا عرض کروں، کتنا کہہ سکتا ہوں کتنا نہیں، اتنا ذہین، اتنا زیرک، اتنا ہوشیار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ایسا ہو کہ اگر سود جو دشمن موقع کی تلاش میں بھی رہے تو ہم اسے موقع نہ دیں۔ توجہ کریں، اتنا ہمیں سینسٹیو اس جگہ پر ہونا چاہیے، اگر کوئی موقع کی تلاش میں بھی ہو، کوئی موقع مل جائے تو ہم انہیں بدنام کریں، تو ہماری جان چلی جائے لیکن ہم عزائے حسین تو حرف نہ آنے دیں۔ میں کر ایک ڈسپوزل گلاس، ایک چھوٹے سی چیز سے لے کر کے، اسے آپ اعلان سن رہے تھے گھر کے سامنے گاڑی نہ پارک کی جائے، اگر پارک میں نے کر دی تو کسے کہے گا، مجھے تو نہیں جانتا وہ، سیدھا مجلس میں آنے والوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ پارک کرتے ہیں، نہیں، میں یہ نہیں مانتا، یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں والنٹیئرز، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات کہیں، باقی آنے والے حضائے حسینی، حسین ابن علی جو نظم کا پیغام دے رہا ہو، اس کے ماننے والے بے نظم تو نہیں ہو سکتے۔ کربلا میں کوئی بد نظمی آپ دکھا دیں، بے نظمی تو دور کی بات ہے، کربلا میں کوئی بد نظمی دکھا دیجیے ایک لمحے کے لیے، نہیں، انصار حسینی صرف مولا کے چہرے پر نظر کیے، مولا چاہتا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بہت مہم مسئلہ ہے، اور اب یہاں پہ بہت سی اور سنجیدہ اور بہت ہی عجیب و غریب گفتگو ہے، لیکن میں اسے اب یہاں پہ کر نہیں پاؤں گا چونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے آخر۔ وجہ کیا ہے، ہمارا فالٹ کہاں پر ہے کہ جو بعض مشکلات ہمارے سامنے ہیں، مشکل کہاں ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور کبھی اگر وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا اس چیز پر کہاں پہ مشکل ہے. جتنا مجھے پتا ہے آپ سب اسے بہتر جانتے ہیں، اظہار فضل اور علم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنا نظر میں آتا ہے اور سب متوجہ ہیں اس کی طرف. بہرحال تو ہم اگر کسی کے غم میں جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، تاثر نہیں پیدا ہوگا. کالے کپڑے پہن لینا، مجلسوں میں آ جانا، مجلس سے پڑھ دینا، مجلس سے سن لینا، یہ سب ہم کرتے ہیں اور کریں گے. اور لیکن آیا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے وہ حرارت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سوال صرف اس جگہ پر ہے. اگر حرارت محسوس ہوگی تو ممبر پر بیٹھ کے اور گھر میں رہ کے دونوں جگہ پر تضاد نہیں ہوگا. لوگوں کے سامنے کی لائف اور پرسنل لائف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چونکہ حرارت دل میں ہے اور دل ہر جگہ ساتھ میں ہے. دوستوں میں بیٹھے ہیں تو خوشی و گپ، مجلس میں آئے تو سینوں پر ہاتھ، یہ درست ہے. ماتم ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن اس کے خلاف وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ حرارت محسوس ہو. اور وہ حرارت کب محسوس ہوگی؟ اسی کو پیغمبر کہہ رہے ہیں فی قلوب المؤمنین. توجہ کریں. اور اب بس اس جگہ پر میں ذرا سا رک کر کے، جو کہ گفتگو آج مجھے ختم کرنا ہے، کل سے موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن اس جگہ پر روکے توجہ کیجئے گا ذرا سی. اب مجھے، میں مجبور ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے جاؤں تاکہ میری بات واضح ہو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے قرآن مجید، قرآن مجید بائے بسم اللہ سے والناس کے سین تک جو ہے بس یہی ہے، ہے کہ نہیں ایسا؟ 114 سورے، 6000 کچھ آیتیں، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کو میں نے اس کے اندر احسا نہ کر دیا ہو. اب یہ قرآن کی گفتگو ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مجھ جیسا جاہل قرآن کے سامنے آتا ہے تو ترجمے کے زور پر قرآن پڑھتا ہے، کچھ داستانیں، کچھ واقعات، کچھ اس کو لے کے اٹھ جاتا ہے. لیکن ایک اور انسان جو عالم دین ہے، جب وہ قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے تو قرآن اس کو اس کے علم کی سطح کے اعتبار سے فیضیاب کرتا ہے. ایک مرجع وقت جب قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ قرآن اس کی سطح کے اعتبار سے اس سے گفتگو کرتا ہے. ایک امام وقت جب قرآن کے سامنے آتا ہے، یعنی قرآن ناطق قرآن صامت کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کی زبان سے قرآن خود بولنے لگتا ہے. توجہ کیجیے. اور کل میں نے کہا تھا کہ پوری رات تمام ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر نہیں. آخر کیا تھا اس بسم اللہ کے اندر جو علی بن ابی طالب بیان کر رہے تھے؟ کہ دیکھیے حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. باطن کے اندر باطن ہے، اس کے اندر اور باطن ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ 70 باطن تک موجود ہیں. اور 70 کی لفظ جب روایات میں آتی ہے اس کے معنی بہت زیادہ باطن موجود ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ہم نے گھر کو باہر سے دیکھا، اسے ایک دیوار اٹھی ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ واہ کتنا اچھا دروازہ لگا ہوا، یہ 10 فٹ کی دیوار ہے، یوں ہے اور بہت خوبصورت ہے، کیا کہنا. آپ نے کہا خبر ہے آپ کو اس کے اندر کیا ہے؟ وہ دیکھ تو رہا یہی ہوگا کچھ اور. کہا جی نہیں، اس کے اندر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کتنے حال موجود ہیں، اور جتنا آگے بڑھتے چلے آئیے اتنی ظرافت اور زیادہ. ہم نے باہر سے خالی دیکھا، دیوار کی تعریف کے اندر گھس ہی نہیں سکے. ایک انسان اندر گیا، اس نے پہلا حال ہے کیا کہنا، یہ وہ وہیں تک پہنچ سکا، اس کے آگے نہیں جا سکا. اسی طرح سے قرآن ہے، ایسے ہی قرآن ہے. اور یہ آپ نے سنا ہے اور بہت سنا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا. اس پر توجہ کریں، نہیں گفتگو طولانی ہے میں، لیکن اس میں سمیٹ کے اپنے اسی لفظ پر لانا چاہتا ہوں جو مجھے کہنا ہے. لن یفترقا، یہ دونوں کون؟ قرآن اور میری عطرت اور اہل بیت، یہ دونوں آپس میں مفارقت، جدا نہیں ہوں گے. اس سے ہم کیا سمجھے؟ یعنی اہل بیت کی ہر فرد قرآن اپنے جیب میں رکھ کے چلے گی مثلا، یہ مطلب ہے جدا نہ ہونے کا؟ کا نہیں. پھر کیا ہے؟ اب اس پہ بھی بہت سی باتیں ہیں. ایک چیز سنیں اس جگہ پر، قرآن و اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے، جو شان اہل بیت ہے وہی شان قرآن ہے. ایک فضیلت اگر قرآن کے لیے ثابت ہے تو اہل بیت میں ہونی چاہیے. ایک فضیلت اگر اہل بیت کے لیے ثابت ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے، تو جدا نہیں ہو سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتا او سیرت بہ الجبان، اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چل سکتا ہے، اس کے ذریعے سے مردہ بول سکتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین طے ہو سکتی ہے، تو اہل بیت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے. اہل بیت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے. اگر نہ ہو، اگر نہ ہو تو جدائی ہے. یعنی دونوں ایک طرح کے نہیں، دونوں آپس میں جدا ہیں. کیوں جدا ہیں؟ کہ جو یہاں ہے وہاں ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ایک ہیں؟ ایک ہونے کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے سے لگا کر کے ہر ہمیشہ بازار میں جاتے رہے مثلا ہم کہیں قرآن ان کے ساتھ ہے. نہیں، ساتھ سے مراد یہ کہ دونوں کی صفات ایک جیسی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. یہ اہل بیت کی شان ہے، قرآن کی شان ہے. قرآن کے اندر باطن ہے، باطن کے اندر باطن ہے، 70 باطن ہیں. اہل بیت کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اہل بیت کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر ایک حالت میں، اندر جاؤ تو اس سے زیادہ گہرا، اور اندر جاؤ تو اور زیادہ گہرا. اگر قرآن ایسا ہے کہ جاہل کو بھی سیراب کرے، کم علم والے کو بھی سیراب کرے، اہل علم کو بھی سیراب کرے، اس سے زیادہ علم رکھنے والے کو سیراب کرے، تو اہل بیت کو بھی ایسا ہونا چاہیے، جاہل کو بھی سیراب کرے، عالم کو بھی سیراب کرے. اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ عرب کے جاہلوں کو بھی درس دے رہا ہو، ابو ذر کو بھی سمجھا رہا ہو، سلمان کو بھی سمجھا رہا ہو، تو اہل بیت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جاہل بھی اس سے استفادہ کر سکے، عالم بھی اس سے استفادہ کر سکے. جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہو اتنا اہل بیت سے استفادہ کر سکے. ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ خوب، اگر یہاں تک بات آ گئی، اہل بیت میں جو کام سب سے زیادہ عظیم اس کائنات میں آیا وہ کون ہے؟ کون سا کام ہے وہ؟ وہ کربلا ہے. رکیے گا دو لمحے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت سے سب سے زیادہ عظیم کام جو سامنے آیا پیغمبر کے بعد وہ کربلا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے امام ایسا کام نہیں کر سکے. ہاں، کربلا میں اگر مولا کائنات ہوتے تو وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا. کربلا میں اگر امام صادق ہوتے تو وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا. کوئی فرق نہیں ہے. کربلا کو اس وقت میں ہونا تھا، اس وقت حسین ابن علی تھے، بات یہ ہے صرف. خیبر کو اس وقت اکھڑنا تھا، اس وقت مولا کائنات تھے. اگر امام صادق وہاں پر ہوتے تو خیبر اسی طرح سے اکھڑتا جیسے مولا کائنات کے ہاتھوں سے اکھڑا ہے. اس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ کام میں فرق ہے، اہل بیت کے آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی انہوں نے جنگ کر لی. انہیں مزاج اہل بیت کا پتہ نہیں ہے صلح کر لی جنگ کر لی. یہ صلح کا موقع ہے, جو ہوگا صلح کرے گا. وہ جنگ کا موقع ہے, جو ہوگا جنگ کرے گا. یہ علم کو پھیلانے کا موقع ہے, میں امام صادق ہوں گا تب بھی یہی کروں گا, وہ امام جواد ہوں گے تب بھی یہی کریں گے. کام کی نوعیت بدل رہی ہے, اہل بیت میں فرق نہیں آ رہا کوئی. اہل بیت میں کوئی فرق نہیں آ رہا, کام اس طرح کا ہے, یہ کام انجام پانا ہے, یہ کام ہو رہا ہے. امام حسین نے جو کام انجام دیا ہے اس سے بڑا کام تاریخ کے دامن پر ہے ہی نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے, اس سے بڑا کام تاریخ کے دامن پر نہیں. کربلا, کربلا میں ایک فرد اہل بیت کی موجود ہے جو اس کام کو انجام دے رہی ہے. اس طرح تو تین امام کربلا میں موجود ہیں, تین امام کربلا میں موجود ہیں. اگر کربلا پر گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے عزیزوں. تین امام کربلا میں کوئی چانس نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, پروردگار کا ویل کیلکولیٹڈ منصوبہ ہے. امام محمد باقر جو کربلا کے اندر موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی شہادت 114 ہجری میں ہے, یعنی 50 سال سے زیادہ کربلا کا آنکھوں دیکھا راوی موجود ہونا چاہیے. یہ نظام الہی ہے, یہ نظام الہی ہے. خوب, اب کربلا امام حسین اہل بیت کا ایک مہم کام, کربلا جہاں تین اہل بیت کے تین فرد موجود ہیں, اس واقعے کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اس طریقے سے حسن حسین کے ساتھ کھیلی, علی و فاطمہ کی آغوش کی پلی, پیغمبر کی جان, خود جناب زینب موجود ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے جناب زینب کو, میں عرض کروں گا بعد میں. یہ کام جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا اور اہل بیت نے انجام دیا, اس کام میں بھی اسی طریقے سے باطن در باطن در باطن ہونا چاہیے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں اس چیز پر, اس میں بھی باطن در باطن در باطن ہونا چاہیے. کربلا بھی اپنا ظاہر رکھتی ہے, اپنا باطن رکھتی ہے. جس طریقے سے قرآن اپنا ظاہر رکھتا ہے اپنا باطن رکھتا ہے, اگر ظاہر پہ دیکھو گے کہیں موسیٰ کا واقعہ, کہیں عیسیٰ کا واقعہ, کہیں یعقوب کا تذکرہ, کہیں یوسف کی کہانی, یہ قرآن کا ظاہر ہے. اگر باطن میں اتر گئے تو کوئی خشک و تر کائنات کا ایسا نہیں ہے جو قرآن سے نکل نہ آئے. کربلا, ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کربلا بھی اپنے اندر ظاہر رکھتی ہے, اپنے اندر باطن رکھتی ہے. ظاہر کربلا کا اتنا شیرین ہے, ظاہر کربلا کا اتنا جذاب ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی تخلیقی مجبوری نہ ہو. اگر کسی کے ساتھ کوئی تخلیقی مجبوری نہ ہو تو کربلا کو دیکھ کے گزر نہیں سکتا, ٹھہرے گا. میں صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. کربلا کو دیکھ کے گزر نہیں سکتا, ٹھہرے گا, سوچے گا, دیکھے گا کیا ہوا. اتنا شیریں ہے کربلا کا ظاہر, اتنا جذاب ہے کربلا کا ظاہر. کائنات کے کسی فرد کو پڑھائیے کربلا, مشکل یہ ہے کہ ہم کربلا کو کربلا کی طرح پڑھتے نہیں. بدبختی ادھر ہے, ابھی تک کربلا کو کربلا کی طرح بیان نہیں کیا گیا. اتنا ظاہر شیریں ہے, جب ظاہر اتنا شیریں ہے تو باطن کتنا شیریں ہوگا. توجہ کریں, باطن کتنا شیریں ہوگا. اور باطن اتنا شیریں ہے کربلا کا کہ ظاہر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے میرے عزیزو, بعنوان مکتب حسینی کے پیروکار, بعنوان مکتب حسینی کے چاہنے والے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کربلا کے ظاہر پکڑے ہیں یا کربلا کے باطن تک پہنچ رہے ہیں.
اگر کربلا کے بھائی اگر کربلا کو محل کی طرح سے آپ تعبیر کریں تو محل کے باہر کھڑے تعریف کر رہے ہیں محل کی یا محل کے اندر وارد ہو گئے؟ اندر وارد ہوئے تو کہاں تک پہنچے؟ سہنے خانہ تک آئے، دالان تک آئے، کمرے تک آئے اور اندر گئے؟ توجہ کریں، کہاں تک پہنچنا ہے کربلا کے سامنے؟ یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے ہم کہاں موجود ہیں۔ شاید اسی بات کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین۔ ظاہر کربلا کا دیکھ کر کے تو ہر انسان متاثر ہوگا، لیکن کربلا کے باطن میں وہی اتر سکتا ہے جو زیور ایمان سے آراستہ ہو چکا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کربلا کے باطن میں وہی اترے گا، اور پھر کتنا اندر جائے گا کربلا کے محل میں؟ کا اتنا اندر جا سکتا ہے جتنا اس کا ایمان اسے لے جا سکے، جتنا اس کا ایمان اسے لے جا سکے۔ اور بس اب اس پر آپ کو سوچنا ہوگا، ہمارے زمانے کو میں اکثر کہتا ہوں، میرے مورد خطاب بزرگ نہیں ہیں، میں ہمیشہ خطاب اپنے کم سن اور ہم سن بھائیوں سے کرتا ہوں۔ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کربلا میں ہم کہاں پر ہیں، سوال بنائیں اپنے سامنے اور یہ دیکھیں ہم کربلا میں کہاں کھڑے ہیں۔ آیا ظاہر پر رکے ہوئے ہیں، باہر ہیں، یا اندر وارد ہوئے کربلا میں؟ اور جب وارد ہوں گے تو یہ حرارت خود بخود محسوس ہوگی کہ جب مجھے تو نہیں ہو رہی، آپ کو ہو رہی ہے، تو سجدے شکر میں سر رکھے پروردگار کے سامنے۔ کتنا متاثر ہے، ایک تاثر ہے کربلا۔ کربلا انسان کو خود سے بے خود کر دیتی ہے، کربلا انسان کو کسی کام کا نہیں رکھتی، صرف انسان کو کربلائی بناتی ہے۔ جو کربلا میں اتر گیا پھر اسے کوئی دھن نہیں رہتی سوائے کربلا کے۔ حسین اور عشق حسین اور حب حسین، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی محبت کامل رکھنے والی شخصیت، عشق حسین میں غرق افراد، بس وہی تھے جو کربلا میں موجود تھے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے شب عاشور کا، چلے جاؤ جہاں جہاں چلے جاؤ، یہ تم سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں، بیعتیں اٹھائے لیتا ہوں، جاؤ۔ سب سے پہلے کون اٹھا جس نے جواب دیا اس بات کا؟ ایک اٹھنے والا، کہاں چلے جائیں؟ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہ ام البنین کی کمائی۔ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اگر حسین ابن علی ابو الفضل العباس کے پہلے شہید ہو جاتے تو عباس مر جاتے، تحمل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری شخصیت کون ہے اس کمال کی منزل پر جو ہے؟ وہ جناب زینب ہیں۔ جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، زینب ایسا تھا کہ زینب مر جائیں گی، امام حسین کو قلب زینب پر اشارہ کرنا پڑا ہے ٹھہرنے کے لیے۔ یہ منزل ہے حسینیت کی، ہم کہاں ہیں اس پورے واقعے میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ عالم ہے حسین ابن علی اور کربلا کا۔ ہاں عزیزو، بس میں نے تمام کر دیا۔ حسین ابن علی مسجد النبی میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کسی موضوع پر، اچانک ولید کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو ولید بلا رہا ہے۔ اس وقت کہاں؟ ابھی رات کا وقت ہے۔ کہا تم چلو ہم آتے ہیں، وہ چلا گیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی، آخر اس وقت ولید کیوں بلا رہا ہے رات میں؟ امام حسین نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کا باپ دنیا سے گزر گیا اور یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، اس نے بیعت لینے کے لیے مجھے بلوایا ہے ولید کے دربار میں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، قاصد پھر آیا، کہا چلیے ولید منتظر ہے، کہا میں کہہ چکا ہوں تم چلو ہم آ رہے ہیں، چلا گیا۔ امام حسین گھر آئے، تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، اسلحے کے ساتھ ہیں لوگ، کہا ولید نے مجھے بلایا ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ چل دیے لوگ، جب دروازے پر آئے امام حسین نے کہا تم سب یہیں ٹھہرو، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ احتیاط اور روش زندگی۔ ہاں اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ سارے کے سارے جوانان بنی ہاشم دروازے پر رک گئے، فرزند رسول اکیلے وارد ہوئے۔ ولید نے حسین ابن علی کا استقبال کیا، کھڑا ہوا، اپنے برابر میں بٹھایا، گفتگو ہوئی۔ معاویہ کے دنیا سے جانے کی اطلاع دی، امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر عقل مند ہوتا ہے تو اسی جملے سے سمجھ جاتا کہ جو اللہ کے لیے ہو وہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ابھی بھی سمجھ لو انا للہ، ہم اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اس نے یزید کا نامہ سامنے رکھا جسے بیعت کے لیے کہا گیا، بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ بس جب حسین ابن علی نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ تم اس کو گوارا کرو گے نہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس کا فیصلہ کیا جائے، کل صبح کو تم بھی بول آؤ، ہم بھی آتے ہیں، سب کے سامنے دیکھتے ہیں کہ مستحق کون ہے خلافت کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے پہلو میں مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر نہیں ہاتھ آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، اللہ رے جرات، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے۔ وہ اتنا سننا تھا، فرزند رسول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یبن زرکان انت تقتلونی ام ہو، اے نیلی چشوالی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ۔ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم دربار میں۔ تمام جوانان بنی ہاشم درانہ دربار میں وارد ہوئے۔ میں نے اس کو مقتل میں تو نہیں دیکھا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ سب سے آگے آگے کون ہے؟ مولا کے ساتھ جسارت کی ہے اس نے، ابو الفضل العباس قبضے شمشیر پر ہاتھ ہے، مولا کے چہرے پر نظر ہے۔ امام نے اشارے سے منع کیا، عباس ہے، عباس کسی قوت بازو پر بہادری کا لقب لینے والے کا نام نہیں ہے، عباس قوت ایمانی کی بہادری پر لقب لیتا ہے۔ مولا کا اشارہ ہوا، عباس ٹھہر گئے، ایسا انسان ہے یہ۔ اور اب مولا نے تقریر کی، ایھا الامیر، ہے امیر سن، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم و یزید رجل فاسق فاجر شارب خمر قاتل نفس المحرمہ مثلی لا یبایع لمثل، سن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اب کس کی مجال ہے جو حسین ابن علی پر ہاتھ ڈالے؟ بنی ہاشم کے جوانوں نے حسین کو حلقے میں لیا، ابو الفضل العباس کا سیکورٹی نظام حسین ابن علی کو حلقے میں لیا اور لے کر کے دربار سے باہر آئے۔ بس میرے عزیز و دل پھٹ گیا، ارے یہی تو وہ جگہ تھی جو حسین کو ہمیشہ یاد رہی، جب خیمے سے باہر نکلے، اے زینب خیمے کے باہر آئی، اے بھائی اگر عباس نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو، ابھی زینب Thank you.